خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں. محترم جناب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب بمقام جامعہ مسجد باب الاسلام منظور کالونی گجر چوک کراچی مورخہ 18 جون 1999. موضوع ہے سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سنٹر مین گیٹ جامع مسجد باب الاسلام متصل جامعۃ الاحسان الاسلامیہ منظور کالونی گجر چوک کراچی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم. خلیفہ رابعِ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو اپنے لڑکپن میں بلوغت سے قبل جنہوں نے اسلام قبول کیا رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اس طرح چچیرے بھائی کے ساتھ آپ کے داماد بھی ہیں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ترمذی کی روایت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت سعد سے کہا کہ سعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان کا بدلہ نہیں لیتے، ہم قصاص عثمان کے لیے انہیں کہتے ہیں، وہ مہلت مانگتے ہیں، قاتل دندناتے پھرتے ہیں، تم حضرت علی کے اس رویے پر انہیں برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ برا بھلا سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کر کے نعوذ باللہ ان کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سخت سست کیوں نہیں کہتے؟ کہ وہ قصاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نازل کردہ قوانین کا ایک حصہ ہے، اس کو چھوڑا جا رہا ہے، قاتل پھر رہے ہیں مدینے میں اور قصاص نہیں لیا جا رہا، تو آپ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں ملامت نہیں کرتے ہو؟ جا کر کے کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ قصاص لے؟ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، کیا حکمتیں ہیں، وہی جانتا ہے جس کے ساتھ بیتتی ہے، سننے والوں کو تو صرف شوشہ چاہیے، ایک موقع چاہیے، اور جنگل کی آگ کی طرح، اور یعنی عجیب دنیا کا نظام ہے، غلط چیز کو آپ نے پھیلانا ہو تو آپ نہ بھی چاہیں گے نا تو پھیلے گی، اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی، اور اگر آپ اچھی بات کو پھیلائیں گے اور پھیلانا چاہیں گے تو وہ بمشکل اکا دکا لوگوں کو معلوم ہو سکے گی، باقی سارے ناواقف رہیں گے۔ یہ طریقہ رہا ہے زمانے کا، سو اب بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مجبوری ہے؟ نعوذ باللہ وہ قصاص کے منکر ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ حضرت عثمان کی شہادت پر خوش تھے کہ ان کی شہادت کے بعد مجھے خلافت ملی؟ نہیں، بلکہ بعض روایات میں بھی اور شیعہ کتب بھی اس کی شاہد ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین کے منہ پہ تھپڑ مارا، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، جب حسنین نے پوچھا ابا جی آپ نے زندگی بھر کبھی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رخساروں پر بوسے دیا کرتے تھے، آپ نے آج تھپڑ مارے ہمیں، ہمارا جرم تو بتائیں۔ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عثمان غنی کے دروازے پر پہرے دار بنا کر کھڑا کیا تھا، تم وہاں سے ہٹے کیوں؟ تم ہٹے ہو اور باغی اندر گھستے، گویا یہ تمہاری غفلت کی وجہ سے خلیفہ صالح شہید ہوتا، اور نعوذ باللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تقیہ کیے بیٹھے تھے اور ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے عثمان سے محبت نہیں، اس وجہ سے بیٹوں کو مارنا شروع کر، نہیں، وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ حقیقت، ان کے دل کی آواز تھی، لیکن اس مجبوری کو یا تو علی جانتا ہے یا پھر علی کا رب جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ یہی معاملہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیش آیا، ان کی حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں لیکن قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا، اور یہ سب سے بڑا اعتراض ہے۔
اور یہی اعتراض حضرت رابعہ حضرت عائشہ کو حضرت علی پر تھا. اب وہ کیوں نہیں لیا گیا, ان کو قتل کیوں نہیں کرایا گیا, یہ وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے؟ تیسرا کسی کو معلوم؟ تاریخ والوں نے جو کچھ لکھا ہے جھوٹ. آپ دیکھیے آج کل کی مثالیں دیکھیے, زندہ مثالیں دیکھیے. جنرل ضیاء کا بیٹا آج اقتدار میں موجود ہے, جس پارٹی کا فرد ہے اسی پارٹی کی حکومت ہے, لیکن باغ کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا سکتا. کیا مجبوری ہے وہی جانتا. اب ہم اپنے طور پر قیاس کرتے رہے وہ غلط. ہر شخص کے اپنے کچھ مسائل ہیں, اپنی پریشانیاں ہیں, اپنی مجبوریاں ہیں, اور وہ اسی محدود دائرے میں رہتا ہے. ہاں جب اس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف جائے اس سے بات پوچھ کی جائے, اس سے پوچھا جائے. اس لیے کہ شریعت سے کوئی ماورا نہیں, اللہ کا رسول بھی اسی شریعت کا پابند ہے جو شریعت اللہ کے رسول پر نازل ہو, وہ اس سے باہر نہیں ہے. چلے جائے کہ ہم کسی کو استثناء دے دیں کہ وہ شریع قوانین سے بے نیاز ہے, نہیں, ہر شخص سے پوچھا جائے. لیکن پوچھنے پر جب یہ وضاحت ہو جائے میرا یہ عقیدہ, میرا یہ نظریہ, میرا یہ خیال نہیں ہے, پھر شک کی گنجائش نہیں. اسلام کا یہی حکم ہے, وہ دل میں چاہے منافق ہو, کافر ہو, ظالم ہو, فاجر ہو, فاسق ہو, جھوٹا, لیکن اسلام کہتا ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے اسی پر اعتبار ہوگا, اسی کا فیصلہ. اور خدا کی قسم اگر یہ اصول ختم کر دیا جائے, یہ آپ کی بخاری, یہ مسلم, یہ جتنی حدیث ہے ساری دھرام سے نیچے آ جائے. اس لیے کہ ساری کی ساری احادیث کی عمارت راویوں کی زبان پہ قائم ہے. بس راویوں کا ایک سلسلہ ہے جس پر احادیث کا ایک ذخیرہ قائم ہے. فلاں محدث نے کہا, کس بنیاد پر کہا, کس بیس پر کہا, کہ جی میں نے فلاں سے سنا. فلاں نے کہا, پھر تو نے کس بیس سے یہ بات کہی, کہ جی میں نے فلاں سے سنی, میں نے عبداللہ بن عمر سے سنی. اے عبداللہ ابن عمر, تو نے جو یہ بات کہی ہے تو نے کس بنیاد پر کہی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. بس اسی ایک اعتماد پر حدیث کی ساری عمارت ہے. فیصلہ ظاہر پر ہونا ہے. دنیا کی عدالت ہے, کسی شخص پر جھوٹا جرم عائد کر دیا گیا, عدالت کا فرض کیا ہے؟ وہ ثبوت مانگے گی. ثبوت میں آپ نے دو گواہ پیش کر دیے کہ جی اس کو چوری کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا, حالانکہ آپ نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, لیکن آپ نے عدالت میں جا کر کے گواہی دی کہ جی ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسلام عدالت سے کہتا ہے کہ ان گواہوں کی گواہی پر یقین کر لو, ان کو مان لو, اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ پھر رب جانے گا یا پھر یہ جانے گا. تم ان کی گواہی کو تسلیم کرو اور فیصلہ صادر فرما. اب اس کا تو ہاتھ کٹ گیا, ان کی گواہی کی وجہ سے اس کا تو ہاتھ کٹ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا ہے کہ وہ عدالت ان کی شہادت کو تسلیم کرے. یہی معاملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا حضرت معاویہ نے ساتھ سے کہا حضرت علی قصاص نہیں لیتے اور قصاص تو قرآن کا حکم ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى, تمہارے مقتولین کے بارے میں قصاص کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا, لیکن حضرت علی قصاص نہیں لے رہے. آپ انہیں جا کر کے ذرا سختی سے کہو. حضرت سعد کہتے ہیں نہیں, اے معاویہ تو بھی اللہ کے رسول کا صحابی ہے, وہ بھی اللہ کے رسول کا صحابی ہے, میں تین باتوں کی وجہ سے حضرت علی کے سامنے سختی سے بات نہیں کر سکتا. وہ کیا تین باتیں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ ایک محبت بھرا جملہ, یعنی حضرت علی کی شان میں اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے, گویا جس سے مراد یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گستاخی کرنا گویا میری گستاخی کرنا ہے. دوسری وجہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا, مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا. اور میں تو مومن ہوں, میں علی کی محبت دل میں لیے پھرتا ہوں, میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا مومن علی کا بغض نہیں رکھے گا دل, منافق ہی رکھے گا. اب آپ دیکھیے صحابی رسول کے دل میں, حضرت سعد بھی صحابی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کے مطابق حضرت علی کا ایک مقام. پھر فرماتے ہیں تیسری بات, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہی تھی کہ اے علی تیرا معاملہ عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے, تیرا معاملہ عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے کہ جس طرح کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھے اتنے آگے بڑھے, جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر تیار اور سولی پر چڑھانے کی کوشش, اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے غرق ہوئے اتنے غرق ہوئے کہ دائرہ انسانیت سے خارج کر کے اللہ سے جا ملائے. اے علی تیرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے کہ تیری محبت میں ایک گروہ ایسا ڈوبے گا کہ وہ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ تجھے انسان نہیں مانے گا, مخلوق نہیں مانے گا, اللہ کے ساتھ جا ملائے گا. چنانچہ احادیث میں بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ تو ہمارا الہ ہے الہ. حضرت علی نے ان کو پکڑوایا, آگ میں ڈلوا دیا, اور جب آگ میں جلنے لگے آگ میں جانے لگے پھر بھی منہ سے یہی کہنے لگے اب تو ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو خدا ہے, اس لیے کہ آگ کی سزا تو رب دیتا. یہ گمراہی تھی ان لوگوں کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہتے ہیں علی یہ تو نے کیا کیا, ان کو آگ میں ڈال دیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی سزا دینے سے کسی کو منع کیا کہ آگ کی سزا صرف رب دیتا ہے, اور آپ نے رب والی سزا ہی نہیں دے دی. حضرت علی کو شاید یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا, ورنہ عمدن جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت کبھی نہ کرتے. اور دوسرا گروہ خوارج کا گروہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ گروہ پیدا ہوتا ہے. نہ حضرت معاویہ کو انہوں نے مسلمان کہا، نہ حضرت علی کو مسلمان کہا، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ جس خارجی نے حضرت علی پر آ کر کے وار کیا تھا اس کے الفاظ یہ تھے، خنجر مارتے وقت اس نے یہ الفاظ کہے، الحکم للہ لا لک یا علی، اے علی حکومت کرنے کا اختیار اللہ کو ہے تجھے نہیں. دیکھیے ان کی توحید کتنا پختہ ہے، ان کی توحید کتنا پختہ ہے. لیکن نجات کے لیے خدا کی قسم صرف توحید کافی نہیں، اسلام ایک وسیع شعبہ ہائے زندگی پر مبنی، صرف آپ کے عقائد کی اصلاح نہیں چاہتا، آپ کے اعمال کی اصلاح چاہتا ہے، آپ کے کردار کی اصلاح چاہتا ہے، آپ کی فکر کی اصلاح چاہتا ہے، آپ کے سوچ کی اصلاح چاہتا ہے، سوچنے کے انداز کی اصلاح چاہتا ہے. توحید تو مرزائیوں کی بڑی اعلیٰ، آپ ان کی گفتگو سنیں آپ یقین ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہ کوئی بے دین آدمی بات کر رہا ہے، بڑی بہترین توحید. لیکن اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبوت کی گنجائش باقی ہے، پھر پول کھلے گا. صرف توحید کچھ نہیں ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پر نہیں رکتے. یہ کسی مسلمان کا کلمہ صرف یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اس کے ساتھ ضروری ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بتانے والا کون ہے، ہمیں یہ سکھانے والا کون ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، یہ کس نے بتایا ہے، کس نے سکھلایا. جب تک وہ سر چشمہ، وہ منبع ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اسے تسلیم نہ کیا جائے، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کریں گے کس کے حوالے سے، کس کا حوالہ دے کر کہیں گے کہ اللہ ایک ہے؟ کہ ہمارے ماں باپ کہتے تھے اللہ ایک ہے، ہمارے دادا کہتے تھے اللہ ایک ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے اللہ ایک. ہم نے اللہ کو کیوں مانا ایک؟ اللہ کے رسول کے کہنے سے ایک مانا. اسی لیے قرآن مجید نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے کلمہ پڑھنے والو، اے داڑیاں رکھنے والو، شلواریں ٹکنے سے اوپر کرنے والو، پانچ وقت مسجد میں حاضر ہونے والو، نمازی کہلانے والو، حاجی کہلانے والو، سخی کہلانے والو، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر یہ لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ، آمنوا ایسے ایمان لے آئے، بمثل ما آمنتم به، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے طلحہ، اے زبیر، اے بلال، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، جب یہ لوگ ویسا ایمان لے آئے، فقد اهتدوا، اللہ کہتا ہے میں جب مانوں گا کہ یہ ہدایت والے ہیں. معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام پر اللہ نے معیار بنا کر سامنے پیش کیا. جیسے سونے کو رکھنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک معیاری پتھر ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا کھڑا ہے کہ کھوٹا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو پتھر رکھا ہے ایمان سے متعلق، صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ. یہ دین کس کو سمجھتے ہیں، کس کے قول و فعل پہ کٹ مرتے ہیں؟ ایسا جذبہ، ایسی سوچ، ایسا انداز تم اپنا لو تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم ہدایت والے. آمنوا کما آمن الناس، فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، پھر تمہارا ایمان عطا کہ ہاں ایمان ایسا ایمان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق دو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے علی تیرا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے. دو گروہ تیری وجہ سے گمراہ ہوں گے, ایک تیری محبت میں ایک تیری عذابت میں. گویا محبت بھی عذاب دشمنی بھی عذاب. ہر چیز کی ایک حد ہے, محبت کی بھی اللہ نے حد رکھی. محبت میں یہ اختیار کسی کو نہیں ہے جس طرح کہ اب ایک محبت کا سیزن آیا ہے, پہلی تاریخ کو ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے, محبت ہری ہو گئی, پہلے لال تھی اب ہری ہو گئی, اب 12 ربیع الاول کا خوب سبزہ رہے گا, خوب ہریالی ہوگی, جھنڈے چوری کی بتیاں بھی سے دن بھر اخباروں میں شور مچاتے ہیں, مورد الزام گورنر کو ٹھہراتے ہیں, وابڈا کو ٹھہراتے ہیں, اور یہ کوئی نہیں کہتا ہم نے ہزار ہزار وارڈ کے بلب اور ٹیوبیں سڑک پر لینو سے لگائی ہے اور چوری کے پول سے تار کھینچ کر. سو اخبار میں آیا جو ٹرانسفارمر جل گیا وابڈا والے کچھ کرتے ہیں تو جلے گا نا. ایک علاقے کے اندر کھپت جو بجلی کی ہے وہ فرض کیا اتنے سو یونٹ ہے, وابڈا والوں نے وہ ٹرانسفارمر اس حساب سے وہاں لگایا. اب تم ہزار ہزار وارڈ کے بلب ہر گلی میں لگا دو گے پول سے کھینچ کر, تو ٹرانسفارمر تو وہ لوڈ نہیں اٹھائے گا, وہ دھماکے سے پھٹے گا. یہ قصور کس کا, یہ قصور کس کا ہے؟ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کام ظاہر کیا جا رہا ہے محبت کو چوریاں کر. قربان جائیے اس محبت پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چوری کو اسلام میں حرام قرار دیا تمہاری محبت کا اظہار ہی اسی چوری سے ہو, اور اسی ذات کی محبت کہ جس ذات نے اسے حرام قرار دیا. میرے بھائیو یہ سب جہالت, یہ سب جہالت ہے, لادینی ہے, لادینیت کا طوفان ہے جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے. لوگ کہتے ہیں میاں یہ نفرتیں پھیلاتے, خدا کی قسم اہل حدیث کبھی نفرت نہیں پھیلاتا, اہل حدیث ہمیشہ محبت اور اتحاد کی بات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو وہ کیا کہتا ہے, کالی پگڑی والا کیا کہتا ہے, ہری پگڑی والا کیا کہتا ہے, کتھی پگڑی والا کیا کہتا ہے, سفید پگڑی والا کیا کہتا ہے, ساری باتیں چھوڑو آؤ یہ دیکھو محمد رسول اللہ کیا کہتا ہے. یہ تو اتحاد کی بات. تفرقہ تو یہ ہے میں کہوں کہ میاں میری بات چلے گی, میرا سکہ چلے گا, میری کرنسی چلے گی, یہ ہے اختلاف کی بات. اس لیے کہ میری دین میں کیا حیثیت ہے جب میں یہ کہوں کہ جس کا کلمہ پڑا ہے بات اسی کی چلے گی, یہ ہے اصل دین. میرے بھائیو اپنے دین کی اصلاح اسی نحو پہ کیجیے, اسی انداز پہ کیجیے, سوچ کو بدلیے, فکر کو بدلیے. معیار یہ نہیں ہے, یہ ایک بس ریلا ہے. محبت کوئی سطحی چیز ہے؟ ارے ایمانداری سے بتائیے کوئی ہے باپ ایسا جس کو اپنے بیٹے سے صبح کو محبت ہوتی ہو شام کو نہ ہوتی؟ کوئی ایک ماں بتائیے جو اپنے بیٹے سے دوپہر کو پیار کرتی ہو صبح نفرت کرتی ہو؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ محبت موسمی چیز نہیں ہوا کرتی, محبت کے اوپر موسمی اثرات غالب نہیں ہوتے. وہ کسی مہینے کسی سیزن گرمی سردی دوپہر شام صبح ان اوقات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر وہ محبت ہے وہ دائمی ہوتی, اس میں موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے. اور یہاں سارا سال سوتے رہے, ایک خاص سیزن آتا ہے اس میں جاگ پڑتے ہیں, حکومت بھی جاگتی ہے عوام بھی جاگتی ہے. جاگ پڑتے کیا ہے جی, مرحبا 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 سرکار کی آمد. ارے وہ تو 1400 سال ہوئے چلے بھی گئے آ کے, ابھی تمہاری آمد ہی ختم نہیں ہوئی. آ بھی گئے, دنیا کو راہ راست پر لگا کے بھی گئے, کتاب و سنت سمجھا کے بھی گئے, خلفائے راشدین کو اپنے پیچھے چھوڑ کر بھی گئے. قیامت مرحبا, فلاں قیامت مرحبا, فلاں قیامت مرحبا. اور اظہار کیسے ہے, کپڑے پہ جوتے بنے ہوئے ہیں, نعلین مبارک. حالانکہ خدا کی قسم جو اس جوتے میں تصویر ہے, اول تو کہیں سے بھی وہ جوتا نظر ہی نہیں آتا کہ یہ جوتا ہو, جوتے کا وہ ہوئی ہی نہیں. پھر دنیا کا کوئی پھول کوئی رنگ ایسا نہیں جو جوتے میں نہ بھرا گیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ایسے چین چبیلے جوتے پہنتے ہی نہیں تھے, ایسی جوتیاں اللہ کے رسول استعمال کرتے ہی نہیں تھے. پھر وہ ان میں میں نے ایسا دیکھا ہے کال چھپے ہیں باقاعدہ, اور اسی نالین کو جوتے کو اس کے اندر قرآنی آیات لکھی. ارے جوتا چاہے پیغمبر کا ہو, چاہے صحابی کا ہو, چاہے تیرا یا میرا ہو, جوتا جوتا ہے. آپ کو میں حدیث سے دلیل دیتا ہوں, بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سے نماز پڑھا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سے نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام بھی جوتے سے نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے وہ دھوکہ جو بہت سارے یار لوگوں کو بھی لگا, اور بعض مسجدوں میں جوتے پہننے فرض ہو گئے. اللہ کے رسول جوتے سے نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام جوتے سے نماز پڑھ رہے ہیں, جبریل امین آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کے کچھ کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے فوراً جوتے اتار دیے, فوراً جوتے اتار دیے. جب آپ نے سلام پھیرا نماز سے فارغ ہو کر, اور آپ رخ جیسے امام گھوم کے مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے, آپ نے جب رخ گھما کر دیکھا تو سارے صحابہ کرام کے جوتے اترے ہوئے ہیں. فرمایا جب نماز شروع ہوئی تھی تو تم نے جوتے پہنے ہوئے تھے, اب تم سب نے جوتے اتار دیے کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے پہنے ہوئے تھے, ہم بھی پہنے ہوئے تھے, جب نماز میں آپ نے اتار دیے ہم سمجھے حکم بدل گیا ہے, ہم نے بھی جوتے اتار دیے. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا جبریل نے میرے کان میں آ کر کے کہا تھا اللہ کے رسول آپ کے جوتے کو غلاظت لگی ہے, جوتے اتار دیجیے. میرے جوتے کو چونکہ غلاظت تھی میں نے اتار دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے جوتے کو غلاظت لگے تو وہ جوتا بھی نماز میں نہیں پہنا جا سکتا, اس کے لیے حکم وہی ہو جاتا ہے جو عام جوتے کا, وہی حکم ہو جاتا ہے. کوئی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا انسانوں سے ماورا نہیں تھا, شرعی احکامات میں آپ پابند تھے شریعت کے. آپ عشاء کی نماز کے وقت ہے مسجد میں تشریف لاتے, تکبیر ہو جاتی ہے, صحابہ کرام کھڑے ہیں, آپ کو کچھ یاد آتا ہے, صحابہ کرام سے کہتے ہیں, بخاری کی روایت, صحابہ کرام سے کہتے ہیں تم یہیں کھڑے رہو میں ابھی آتا ہوں. گھر گئے, غسل فرمایا, غسل فرمانے کے بعد, اور آپ جانتے ہیں غسل میں بھی یقیناً کچھ تو دیر لگی ہوگی, آپ واپس مصلے پر تشریف لاتے, تکبیر چونکہ ہو چکی تھی دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی, اسی تکبیر سے آپ نے نماز پڑھا دی. نماز کے بعد آپ نے فرمایا مجھے یاد آ گیا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی, مجھے یاد آ گیا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، تکبیر ہونے کے بعد یاد آیا۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ گنجائش اللہ نے نہیں چھوڑی کہ نبی اگر حالت جنابت میں ہو تو وہ ایسے نماز پڑھا دیا کرے، نہیں، غسل اس پر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح امتی پر فرض۔ میرے بھائیو، دین بڑا آسان ہے، بڑا آسان، مولویوں نے اسے مشکل بنا دیا، اسے پیچیدہ بنا دیا ہے، دین تو بڑا سخت ہے۔ کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا اسی جملے سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے سہل بنایا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ ارے میرے بھائیو، خوب سمجھو اس بات کو، قرآن سہل ہے، اللہ کہتا ہے قرآن سہل ہے، لیکن سہل کس پر ہے؟ علی لسان محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سہل ہے، باقی کسی کی زبان پر سہل نہیں۔ میں نے شاید حضرت عمر فاروق کے حالات زندگی کے دوران آپ کو یہ بات کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں، صلاۃ السفر رکعتین، صلاۃ الجمعہ رکعتین، صلاۃ العیدین رکعتین، کہ فرمایا جمعے کی نماز دو رکھتے ہیں، مسافر کی نماز دو رکھتے ہیں، عید کی نماز دو رکھتے ہیں، لیکن فرمایا دو رکھتے تو ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں علی لسان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی صادر ہوا۔ یہ ہے اصل دین کو سوچنے اور سمجھنے کا انداز۔ جب تک یہ انداز ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھتا، ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم نہیں سیکھ سکتے، ہواؤں میں تیر چلاتے پھرے دین نہیں سیکھ سکتے۔ ڈاکٹر پرویز بن سکتا ہے لغت کے ذریعے قرآن پر ریسرچ کر کے، مسلمان کبھی نہیں بن سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھے، اور یہ بات قرآن نے کہی، انا انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب، ہم نے قرآن کو آپ کی طرف اسی لیے نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو بتائے کہ ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد وہی لوگ بیعت کرنے والے ہیں، آپ خلیفہ بن جاتے ہیں، مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، بیس کیا ہے؟ قصاص عثمان۔ حضرت علی اپنی بعض حکمتوں کے ساتھ تاخیر چاہتے ہیں، قصاص کو ٹالنا نہیں چاہتے، بعض حکمت کے تحت تاخیر چاہتے ہیں، اور حضرت معاویہ حضرت عائشہ جلدی چاہتے ہیں۔ تنازع ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، ایک کا نام جمل، ایک کا نام صفین، یہ دونوں مسلمانوں کے مابین، منافق بھی دونوں طرف موجود ہیں، جو جہاں دیکھتے ہیں فیصلہ ہونے والا ہے ان کو بھڑکاتے ہیں، فیصلہ نہیں ہونے دیتے تاکہ مسلمان لڑ پڑے، اور مسلمانوں کو کوشش کرتے ہیں کہ لڑے، سنو نہ کرے۔ اور قرآن کا فیصلہ کیا تھا؟ فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اے مسلمانوں، تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے، ان طائفتان من المؤمنین، اگر مسلمانوں کے دو گروہ، ایمان والوں کی دو جماعتیں، ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، دونوں میں صلح کرا دیا کرو، لڑائی کی حمایت نہ کیا کرو، صلح کی حمایت کیا کرو، دونوں کو صلح پر آمادہ کیا کرو، دونوں کو سنو کی طرف جھکانے کی کوشش کیا کرو، اکسانے کی، لڑانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، انسانوں کے سامنے دو مکھیوں کی مثالیں پیش کی، ایک مکھی غلاظت پہ بیٹھنے والی ہے، ایک مکھی شہد کی مکھی، وہ پھولوں پہ بیٹھتی. شہد کے مکھی کو گھن کو آپ نے کبھی بھی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے نہیں دیکھا ہو, جب بھی بیٹھے گا پھولوں پر, اور آپ کے لیے شفا تیار کر کے لاتا. جسے قرآن کہتا ہے شفا للناس, یہ شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی, وہ شہد آپ کے لیے تیار کرتی ہے پھولوں پہ بیٹھ. اور ایک مکھی وہ ہے جو خلالوں پہ بیٹھتی ہے, وہ آپ کے لیے بیماریاں تیار کرتی ہے, آپ کے لیے بیماریاں تیار کرتی ہے. ایک جگہ سے بیماری کے جراثیم لائے گی, دوسری جگہ بیٹھے گی, وہاں وہ جراثیم چھوڑے گی, وہ آپ کھائیں گے آپ بیمار پڑ جائیں گے. وہ پھر اپنا اس کا مشن ہی ہے. مسلمانوں کو اللہ نے دونوں کردار دکھائے ہیں. دیکھو انسانوں, ایک وہ گندی مکھی ہے جو ہمیشہ غلاظت پہ بیٹھتی ہے بیماریاں پھیلاتی ہے, اور ایک شہد کی مکھی ہے ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور شفا پھیلاتی ہے. اے مسلمانوں, تم شہد کی مکھی کا کردار ادا کرو, گندگی کے ڈھیر کی مکھی نہ بنو کہ لوگوں کے عیب کٹولتے پھرو, لوگوں کے عیوب تلاش کرتے پھرو, اور پھر اسی کو کینسر کی طرح بیماری کی طرح پورے ملک میں پھیلا دو. نہیں, شہد کی مکھی کی طرح اس کی اچھائیاں ڈھونڈو, اچھائیاں دیکھو, اچھائیاں تلاش کرو, بشرط ہے کہ وہ مسلمان, سامنے والا مسلمان ہے اس کے عیب تلاش نہ کرو. پردہ ڈال, عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. ہاں, اگر وہ صریحاً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے کہو, ٹوکو, اسے سمجھاؤ بھائی یہ غلط ہے, خلاف حدیث ہے, خلاف قرآن ہے, خلاف اسلام ہے, اسے بتاؤ. مسلمانوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا, اور جس دن مسلمانوں نے اس طریقے کو چھوڑا, آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر کہلاتے ہیں. حضرت سعد کی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل خیبر کے موقع پر کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. سعد کہتے ہیں کہ ہم سارا دن انتظار کرتے رہے, رات بھر انتظار کرتے رہے, وہ خوش نصیب کون ہے, صبح کس کے ہاتھ میں جھنڈا ملتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صبح ہوتے ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, علی کہاں ہے, علی کو بلاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا, آپ نے جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑا. یہ صحابہ کرام کو بتایا کہ علی وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے, یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. میرے بھائیو, صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقید نہیں کرنی چاہیے, سب کی محبت دل میں بچھانی چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ. صحابہ کرام سے محبت کی جائے, بغض نہ رکھا جائے, نفرت نہ کی جائے, یہ ہمارے ایمان یاد کر. اور سچی بات ہے, جب صحابہ کرام نے بھی اس فارمولے کو چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے عیب ہی تلاش کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک نہیں ہونے دیا, ایک نہیں ہونے دیا. حضرت علی جیسے بہادر اپنے دور حکومت میں ایک انچ زمین بھی فتح نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی, باوجود جری ہونے کے, باوجود بہادر ہونے کے, صرف مسلمانوں کی وہ قوت جو کفر کے خلاف استعمال ہوتی اور فوجیں بڑھتی چلی جاتی تھیں, وہ قوت آپس میں صرف ہونے لگی, مسلمان آپس میں لڑنے لگے, ایک دوسرے پر تلواریں برسنے لگی. نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں طرف مسلمان ہیں, کمزور تو مسلمان ہی ہوں گے نا, دونوں طرف مسلمان ہیں, کمزور مسلمان ہوں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا, وللہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین. ارے آج انڈیا دھمکیاں دے, اگر پاکستان نے اپنے بحری جہاز ہمارے خلاف استعمال کیے تو ہم جہاد دبو دیں گے؟ ارے ہندو کو یہ مجاز، اس بنیے کو یہ مجاز، وہ مسلمانوں کو یہ دھمکیاں دے، جبکہ مسلمانوں کا رب یہ کہتا ہو وللہ العزت وللرسول ہی وللمؤمنین، عزت ہم نے اللہ کے لیے رکھی ہے، رسول کے لیے رکھی ہے، یا پھر ان دونوں پر ایمان لانے والے کے لیے رکھی ہے، چوتھے کسی کے لیے کوئی عزت نہیں، یا اللہ کی عزت ہے، یا رسول کی عزت ہے، یا ایمان والے کی عزت ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور سنیے حدیث کے الفاظ سنیے میرے بھائیو، یہ انڈیا کیا ہے؟ دنیا کا سارا خطہ آپ کا ہے، انڈیا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، جاپان ہو، چین ہو، دنیا کا ہر ملک، ہر شہر آپ کا شہر، آپ کا ملک ہے، کافروں کے لیے دنیا اللہ نے نہیں بنائی، یہ ساری سلطنت آپ کی ہے، اللہ کے رسول کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پر نہیں کیا، وہ کیا احسان ہے؟ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری سرزمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، پوری سرزمین میرے لیے مسجد ہے، اب اس پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے پوچھئے، ایمانداری سے بتائیے، مسجد کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ مسجد کون لوگ بناتے ہیں؟ مسلمان بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، سکھ بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں؟ نہیں، جس عبادت گاہ کا نام مسجد ہے وہ عبادت گاہ صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے، کوئی کلیسا بناتا ہے، کوئی گرجا بناتا ہے، کوئی مندر بناتا ہے، کوئی امام باڑے بناتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی باڑہ نہیں ہوتا، بھینسوں کے باڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مسجد ہوتی ہے، مسجد وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کا رسول کہتا ہے پوری سرزمین میرے لیے مسجد ہے، اور مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، گویا اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں آپ کو کہہ دیا اے مسلمانوں یہ ساری سرزمین تمہاری مسجد ہے، چھین کے قبضہ کر لو، اپنی عبادت گاہوں پہ قبضہ کرو، کہ جائے کہ تم بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دو، صرف اس لیے کہ اس نے یاسر عرفات سے ایک لڑکی رشتے میں دے دی ہے، بدبختو ڈوب مرو، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھو، نبی کی حدیث کو پڑھو، مسلمان ہو غیرت رکھا، ٹھیک ہے یہ باتیں بظاہر مسلمان تھوڑے ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان وہ ہیں، لیکن تھوڑے کے ساتھ ساتھ اگر ایمان ہو، اگر ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تھوڑا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بوڑھا نہیں ہے، اس سے مدد مانگنے والے، اس سے مدد مانگنے والے بنے تو وہ مدد کرنے والا اب بھی وہی ہے جو بدر میں مدد کیا کرتا تھا، جو احد میں مدد کیا کرتا تھا، جو حنین میں مدد کیا کرتا تھا، ما علینا الا البلاغ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انه تعالى جباد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم اس کے قائلین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تعویذ سے منع نہیں کیا بلکہ انہوں نے تمیمہ سے منع کیا ہے جس سے مراد من کے ہڈیاں اور دوسری چیزیں وغیرہ شامل ہیں قرآنی تعویذ اس سے مستثنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی تعویذ کی ممانعت کی کوئی ثبوت نہیں ہے
میرے بھائیوں عمل کے لیے ممانعت نہیں دیکھی جاتی. آپ حدیث اگر ڈھونڈنے لگیں گے تو گیارہویں شریف سے بھی اللہ کے رسول نے کہیں منع نہیں کیا. پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں کھاتے ہو؟ محرم کی حلیم سے بھی اللہ کے رسول نے کہیں منع نہیں کیا. اس لیے کہ یہ تو خرافات ہیں بعد کی. جب بعد کی خرافات ہیں تو حدیث میں اس کا ذکر کہاں سے آئے گا؟ تو بیس دیکھی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ عمل کیا, یہ چیز کی, کرنے کو کہا, حکم دیا, یا آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے اس کو خاموشی اختیار فرمائی, اس کو پسند کیا. ان تین چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور وہ شرعی عمل ہے تو وہ بغیر دلیل کے ہے اور وہ دلیل کا محتاج ہے, دلیل بغیر نہیں کرنا چاہیے. سفر کر رہا ہے, اس دوران اس کی ظہر عصر مغرب کی نماز قضا ہو گئی, وہ ان نمازوں کو قضا کس طرح ادا کرے گا؟ جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے قضا کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ سنتے وغیرہ چھوڑ دیں گے, اگر یہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں صرف فرض فرض آپ اس کے پڑھ لیں اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ یہ نماز ہوتی ہے. پہلے ظہر کے پڑھ لیں گے, اور اگر سفر میں ہیں تو آپ نے ویسے قصر کرنی تھی, دو رکھتے سفر میں ظہر کی آپ پڑھ لیں گے, پھر دو رکھتے عصر کی پڑھ لیں گے, مغرب کے پورے تین پڑھ لیں گے, عشاء کی دو رکھتے پڑھ لیں گے, اور ایک فطر بھی پڑھ لیں گے. ایک عورت کے نفاس کی مدت 40 دن ہے, اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے اور نماز ادا کرے یا نہیں؟ ہاں بالکل, 40 دن یہ شریعت نے کوئی لمٹ ایسی نہیں رکھی کہ ضرور 40 دن کا انتظار کرے, یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے. اگر خاتون اس سے پہلے پاک صاف ہو جاتی ہے, یہ خون بند ہو جاتا ہے, تو بالکل وہ نہائے اور نماز وغیرہ قرآن وغیرہ جو چیز ہے وہ سب پڑھ سکتی ہے اور پڑھنا چاہیے. ایک شخص ہمارے پنجاب سے سفر کر کے کراچی آیا, یہاں اس نے ایک ہفتہ قیام کیا, اس دوران وہ نماز کس طرح ادا کرے؟ اگر تو وہ یعنی وہاں سے کسی کام کی نیت سے آیا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں کہ بھی کب چلا جائے, متعین نہیں ہے, تعین نہیں ہے, بغیر کسی اس کے کہ بھی کسی کام سے آیا تھا, آج ہو جائے, کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, پھر بے شک اس کو سال بھی لگ جائے وہ اسی طرح پڑھتا رہے. البتہ اکثر اہل حدیث علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے یہ نیت کر کے آیا ہے کہ مجھے 3 دن سے اوپر قیام کرنا ہے تو پھر وہ پوری پڑھے, ورنہ پھر قصر کرے. بعض لوگوں نے 19 کی روایت بیان کی ہے, بعض نے 15 کی. ویسے صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کا تعین قطعاً نہیں فرمایا. جہاں یہ ہے کہ آپ نے 19 دن ٹھہرے اور قیام کیا, کہیں ہے کہ آپ نے 15 دن ٹھہرے قیام کیا اور پھر آپ نے قصر کی اور پھر قصر ہی پڑھتے رہے, تو وہ آپ اس طرح سال بھی رہتے تو آپ قصر ہی کرتے رہتے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ 15 ہی دن تک قصر ہے, فلاں جگہ آپ 15 دن ٹھہرے تو آپ نے قصر کیا, اچھا دوسری جگہ اس سے بڑھ گئے 19 دن قصر کی ٹھہرے تو آپ نے پھر بھی قصر کیا, تو اب کسی جگہ اس سے اور بڑھ جاتے. تقریباً وہ سارے جنگی سفر تھے اور جنگی سفر میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب فتح ہو اور ہم یہاں سے چلے جائیں. جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ان کی وضاحت کریں. فجر سورج نکلنے کے وقت جب عین سورج طلوع ہو رہا ہو, یہ ممنوع وقت ہے. سورج جب چھپ رہا ہو, لال ٹکیا روٹی اس کی ڈوب رہی ہو, اس وقت بھی منع ہے. اور عین دوپہر کو زوال کے وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے نیچے ہو جاتا ہے, اس وقت زوال کے وقت یہ منع ہے. اور عصر کی نماز کے بعد سورج چھپنے تک, اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک, یہ اوقات ممنوع ہے. جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے, اچھا ہے کہ جمعہ کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا. نہیں, زوال تو ہوتا ہے, زوال تو جمعہ یا ہفتے کا انتظار نہیں کرتا, وہ ہر روز ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جمعے والے دن زوال کی پابندی نہیں ہے, جمعے والے دن آپ کو چھوٹ ہے. آپ جس ٹائم بھی 12 بجے, 12:30 بجے, 11 بجے مسجد میں آپ داخل ہوں, آپ سنتے وغیرہ نوافل وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں.